الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم. الطيبين الطاهرين المعصومين هداة المستضعفين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعضاء المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. دربج محمد الله. ایک دفعہ اور مل کے درود بھیجیے. ایزان گرامی، رب الارباب، نظام ہستی کا خالق و مالک، حیات کا رزق بانٹنے والا، حیات کے اسباب کو مہیا کرنے والا، در حقیقت انسانوں کی توجہ کو اس مرکز و منبع و محور حیات کی جانب متوجہ کرا رہا ہے کہ اے انسانوں، اپنی زندگی کا محور اس مرکز حیات کو قرار دو کہ جہاں سے حیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یعنی انسان اگر اپنی زندگی کا محور اس مرکز کو قرار نہ دے، انسانی حیات کا محور وہ حیات نہ ہو کہ جہاں سے حیات چلی، جہاں سے حیات نے انگڑائیاں لی، جہاں سے حیات نے نشونما پائی، جہاں سے آثار حیات دنیا میں نظر آئے، تو پھر یہ انسان کی زندگی انسان کی زندگی نہیں ہوگی، حیوان کی زندگی ہوگی. اس لیے سورہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیات، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ حی بھی ہے اور ایسا حی ہے جو قیوم بھی ہے، اور ایسا قیوم ہے کہ لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یعنی در حقیقت اللہ تعالی کہ جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں, توجہ فرمائیے گا, اسماء حسنہ ہیں ان سب میں جامع ترین نام جو ہے وہ اللہ کا ہے, جس کو عرفاء نے بیان فرمایا ہے, یعنی الف لام لام ہے اللہ, ایک لام جو ہے وہ لام ہے جو پڑھا نہیں جاتا, ایک لام دو دفعہ پڑھا جاتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے اور آخر میں ہا آتی ہے. تو خود یہ اسم الہی بھی در حقیقت اس کی وحدانیت کی طرف توجہ دلا رہا ہے, اس صاحب حیات کی جانب توجہ دلا رہا ہے کہ اگر جتنے جتنے حروف کو کم کرتے رہیں گے پھر بھی اس کی صداقت میں کمی نہیں آئے گی. یہ انسان ہے کہ جو پردوں کے پیچھے رہ کر اپنے معبود ازلی کو بھول جاتا ہے, لیکن وہ تو وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے اسماء بھی اس کی وحدانیت پہ دلالت کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ عرفاء نے بیان کی ہے نکات در حقیقت, اللہ یعنی وہ ہستی کہ جو معبود ہے, لائق عبادت ہے. اگر اللہ کا الف ہٹا دیا جائے تو للہ بچتا ہے, للہ یعنی اللہ کے لیے, یہ لام لام اختصاص ہے, یعنی مخصوص کر دیا پوری در حقیقت حمد و ثنا کو, سلطنت کو, ملکیت کو, من الازل الی الابد, دنیا کی ابتدا سے آخرت تک جو کچھ بھی کائنات میں تھا ہے ہوگا, ما کان و ما یکون, سب اس اللہ کی ملکیت ہے, للہ اللہ کے لیے ہے. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں, یہی پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, اللہ کے لیے ہیں ساری تعریفیں, یعنی مخصوص کر دی تعریفوں کو. اب کہا کہ للہ کا در حقیقت لام بھی ہٹا دیجئے تو لہو بچ جائے گا, لہو یعنی اس کے لیے ہے, یعنی اگر لام اختصاص کو ہٹا بھی دو اور انسانی فکر یہ چاہے کہ اللہ کی عظمتوں میں سے کسی عظمت کو کم کر لے, یہ لہو کا جملہ یہ بتا رہا ہے, پھر بھی کائنات میں جو کچھ ہے اسی مالک کا ہے. اور اگر اس لام کو بھی ہٹا لیا جائے تو ہو کی ضمیر بچتی ہے, ہو یعنی وہ, یعنی ہوا, یعنی تمام کائنات اگر مل کر بھی تمام نورانیت کو جمع کر لے پھر بھی اس عظیم خالق کی نورانیت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہ تو اس وقت جب کوئی نہیں تھا اور اس نے حیات کا سلسلہ شروع کیا, تو ہوا کی ضمیر یہ بتا رہی ہے کہ جب وہ جب کچھ نہ تھا وہ ہے, تو اب جب سب کچھ ہو جائے گا تو اس کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. جب کچھ نہیں تھا تو سب کچھ اس کا تھا, تو اب جب سب کچھ اس کا ہے, آثار حیات بھی ہیں, تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ وہ اپنی عبادت سے اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے, اپنے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے دین کو فروغ دے رہا ہے. قل تمنوا اسلامکم, اپنے اسلام کی منت مجھ پر نہ رکھو, واضح طور پر رسول اللہ نے کہہ دیا, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو قرار دیا, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کے لیے راستوں کو تمہارے لیے کھولا. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو شہزادی کونین در حقیقت مسجد نبوی میں آ کر رسول اللہ کی وفات کے بعد بیان کر رہی ہے, یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ احسان میرے بابا کے ذریعے سے تم پہ ہوا ہے, اس لیے کہ اگر میرا بابا اس توحید کی در حقیقت تنویروں کو تم تک نہ پہنچاتا تو تم در حقیقت کفر کی گہرائیوں میں مر کے ختم ہو گئے ہوتے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا تشیع کا, ایمان کا راستہ دکھایا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ حیات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, هو الحی القیوم, وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. وہ ایسا ہائی ہے اس لیے کہ ہائی کی جو صفت آئی ہے وہ قیوم آئی ہے. وہ ایسا ہائی ہے جو قیوم بھی ہے. بہت سے ہائی تو مل جائیں گے لیکن وہ قیوم نہیں ہوتے. دوسروں پہ ان کی زندگی قائم ہوتی ہے کہ جن کو لیے ہم جن کے لیے ہم کہتے ہیں شاعر کے جن کے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اب یہ تکیہ آپ کہیں کہ جناب کون سا وہ تکیہ جو آپ گھروں میں لگاتے ہیں یا وہ تکیہ جس کو قائم کہا جاتا ہے قیومیت کہا جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے قیوم ایسے ہائی مل جائیں گے کہ جو در حقیقت ہائی تو ہوتے ہیں لیکن ان کی حیات دوسروں سے وابستہ ہوتی ہے. اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ہو الحی القیوم, وہ قائم نہیں ہے وہ قیوم ہے, یعنی حیات بھی اس کی قیومیت بھی اس کی. درود بھیجو محمد وآل محمد. ہائی ہے قیومیت اس کی اپنی ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ اس کو جو ظاہری ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جب اللہ کہہ دیا, معبود کہہ دیا, حی کہہ دیا, قیوم کہہ دیا. لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ اونگ آئے نہ نیند آئے. تو جناب یہ بے محل ٹکڑا تو عجیب سا لگ رہا ہے, مخمل میں ٹاٹ کا پیون سا معلوم دے رہا ہے. اگر انسان ناقص نظروں سے قرآن کی آیات کا مطالعہ کرے تو در حقیقت یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں ہے بلکہ در حقیقت اس توحید ازلی کو بیان کرنا ہے کہ ممکن ہے قرآن پڑھتے پڑھتے جب قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھو گے ہدایت کے لیے تو پھر ایسے ہی جملے تمہارے ذہنوں میں آئیں گے, ایسے ہی فطور تمہارے ذہنوں میں پرورش پائیں گے. اس لیے کہ جب قرآن کو کافی سمجھ لیا تو بس سمجھتے ہیں کہ جناب یہی قرآن ہے اور یہی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ جناب وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. تو کوئی قرآن پڑھنے والا ایسا نہ ہو کہ جو یہ سمجھے کہ جب خدا بھی حی ہے ہم بھی زندہ ہیں, خدا بھی قیوم ہے ہم بھی قائم ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمیں نیند آ جاتی ہے ہم بھی سو جاتے ہیں, ہمیں بھی اونگ آ جاتی ہے ہم بھی اونگنے لگتے ہیں. تو نعوذ باللہ, کیا خدا بھی ایسا ہی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ہرگز نہیں, وہ حی ہے لیکن حیات اپنی قیوم ہے, قیومیت اپنی. اور اس کی توحید کی پہلی نشانی یہی ہے کہ نہ اس پر کوئی آرزہ آتا ہے, نہ لاحقہ آتا ہے, نہ کوئی نقص آتا ہے, نہ کوئی عیب آتا ہے. وہ عیب جو چھوٹا سا ہو خواہ اونگنے کی سطح کا ہو یا نیند کی سطح کا ہو, وہ توحید ازلی کے دائرے سے باہر ہے. توحید ازلی کے دائرے سے باہر ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اور یہاں پر علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ تأخذه سنة ولا نوم دو وجوہات سے ہے. اس لیے کہ خدا نے یہاں پر اس آئے مجیدہ کے ذریعے سے نفی کر دی کہ اللہ مرکب نہیں ہے, اس لیے کہ نیند اور اونگ در حقیقت مرکب جسموں کا خاصہ ہے. کیوں نیند آتی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ دن بھر میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, فعالیت و تحرک اختیار کیے رہتے ہیں, بدن کے وٹامنز کم ہو جاتے ہیں, انرجی خرچ ہوتی ہے. انرجی کو دوبارہ سے لینے کی, توانائی کو بحال کرنے کی, گلیکسو ڈی کھانے کی آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ توانائی بحال ہو رہ سکے. اب بدن کو ریسٹ کی اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اس بنا پر آپ در حقیقت نیند کے طالب ہوتے ہیں, بلکہ آپ نہیں, آپ کی باڈی نیند چاہتی ہے, آرام چاہتی ہے, استراحت چاہتی ہے. اور یہ اونگنا اس نیند یا خمیازہ در حقیقت اس نیند کے لیے در حقیقت ایک مقدماتی علامت کے طور پر ہے. اچھا خاصا انسان بیٹھا ہوتا ہے مجلس میں اونگنے لگتا ہے, سمجھ جاتے ہیں کہ یا تو کوئی کھٹپٹ ہوئی ہے گھر میں, رات میں نیند پوری نہیں ہو سکی, حیات جو ہے ڈس بیلنس ہو گئی ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. تو یہ اونگ اس نیند کی علامت, یعنی نیند سے بھی کمتر ایک درجہ اونگ کا ہے. تو یا تو جسم کی نیاز یہ ہے, جسم کی ضرورت اور احتیاج یہ ہے کہ جسم تھک جائے تو پھر وہ نیند کا طالب ہوتا ہے. نیند چاہیے, ریسٹ چاہیے, اس کو سکون چاہیے, آرام چاہیے. تو خدا نے کہا خدا تو مرکب ہے ہی نہیں. نیند مرکب جسموں کا خاصہ و لازمہ ہوتی ہے, خدا مرکب نہیں ہے, پہلی چیز ہو گئی. اور آیت یہ نہیں کہہ رہی اس کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی, توجہ فرمائیے گا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لا یعنی نہیں, تأخذہ نہیں پکڑتی, نہیں آتی, عارض نہیں ہوتی, توجہ فرمائیے گا, لا تأخذہ اس کو نہیں آتی, اس کو نہیں پکڑتی. اغذ سے ہے, اغذ کہتے ہیں مؤاخذہ کیا جائے گا اردو میں, یعنی آپ کو پکڑا جائے گا, آپ سے سوال کیا جائے گا, مؤاخذہ کرنا, مؤاخذہ اغذ ہے. لا تأخذہ یعنی نہیں پکڑتی, نہیں آتی, لاحق نہیں ہوتی, تاری نہیں ہوتی, نہ اونگ نہ نیند, یعنی اندرونی طور پر خدا ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ خدا جسم مرکب ہے, جسم و جسمانیت مادیت کا, کہ اس کے اندر سے نیند طالب ہو خدا کے نعوذ باللہ جسم کے لیے, اور نہ باہر سے کوئی چیز آنے والی ہے کہ جو در حقیقت اس پر عارض ہو, نہ عارض ہو سکتی ہے, نہ اندر سے نیاز آ سکتی ہے. یعنی یہ توحید کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ در حقیقت یہ ہے. اب خدا کہہ رہے ہیں یہ حیات جو ہے, یہ حیات اس کی اپنی ہے, ازلی ہے. مثال کے طور پر خداوند عالم کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں, صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کون سی ہوتی ہیں؟ کہ جن کو ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے. اچھا یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں ہیں, یعنی اگر ہم ثابت نہ کریں تو کیا اللہ کے لیے وہ صفات موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. یہ تو ہم سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے, یہ تو ہماری زبان کا نقص ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جسم, اللہ کے لیے نیند کا عارضہ, اللہ کے لیے اونگ کا لاحقہ, یہ تو زبان کا نقص, زبان کی محدودیت ہے عزیزان گرامی. تو صفات ثبوتیہ جن کو ثابت کیا جاتا ہے اللہ کے لیے, حیات, قدرت, علم, یہ ان صفات سے تعلق رکھتی ہیں جن کو اللہ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. پھر صفات سلبیہ ہوتی ہیں, یعنی جن کو سلب کرنا ضروری ہوتا ہے. صفات ثبوتیہ ہوتی ہیں جن کا ثبوت اللہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. صفات سلبیہ کون سی؟ خدا مکان نہیں رکھتا, خدا ٹائم سے بالا تر ہے, خدا مرکب نہیں ہے, خدا کمپاؤنڈ نہیں ہے, خدا محتاج نہیں ہے, یہ صفات ثبوتیاں ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے الحی القیوم, وہ حی ہے لیکن ایسا حی ہے جو قیوم ہے. دیکھیے قائم ہوتا ہے اور ایک قیوم ہوتا ہے. ایک آپ کہتے ہیں اکثر اردو زبان میں اکثر بیشتر استعمال کیا, یہ ہمارے بہت ہی فعال کارکن ہے. فعال کارکن یعنی بہت ہی متحرک کارکن. ایک کارکن وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی بس گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہیں نا, ٹائم سے ٹائم آئیں گے, ٹائم ٹائم چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فعال ہوتے ہیں, بہت زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد بھی دوسری کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں, اپنا کام کرنے کے بعد بھی دوسروں کے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فعال کارکن. خدا نے کہا یہ قیومیت در حقیقت اگر فعال کا لفظ سمجھ میں آ جائے, فعال کے مفہوم کا دائرہ کار سمجھ میں آ جائے, یعنی بہت زیادہ قائم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی مانگی ہوئی طاقت و قدرت و انرجی سے اپنی حیات کو باقی رکھتا ہے, حیات کو باقی رکھتا ہے. قیوم وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی حیات کی بقا کے لیے کسی پر قائم ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد. معذرت کے طالب ہوں کہ صدا کی خرابی کی اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ کی سما خراشیوں کا سبب بن رہی ہے میری آواز. یہ حیات ہے, حیات وہاں سے چلی, هو الحی القیوم. اب جو کچھ بھی اس اللہ سے اس نظام ہستی تک پہنچا وہ سب حیات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اور حیات کا باعث بنا, توجہ فرمائیے, اگر کتاب آئے تو حیات کا سبب, نبی آئے تو حیات کا سبب, امام آئے تو حیات کا سبب, ایمان آئے تو حیات کا سبب, دین آئے تو حیات دینے والا, دین آئے تو حیات دینے والا, ایمان آئے تو ایمان آئے تو حیات کا باعث, عبادات آئیں تو وہ بھی حیات کا باعث. اب جتنی بھی عبادات تصور کرتے جائیے سب انسان کی حیات کا باعث ہیں. یعنی وہ انسان کے جس کا جسم تو حی ہے, جس کا جسم تو زندہ ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری روحوں کو زندگی کی ضرورت ہے, اور اس روحانی زندگی کے لیے کتابیں بھی آئیں گی, انزال کتب بھی ہوگا, ارسال رسل بھی ہوگا, اوصیا بھی آئیں گے, ائمہ بھی آئیں گے, اخلاق بھی آئے گا, دین بھی آئے گا, عبادات بھی آئیں گی, تاکہ تمہارا جسم تو مر کے ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد تمہاری روحانی زندگی کا سلسلہ شروع ہوگا. کیونکہ میں حی و قیوم ہوں, میں حیات کا مالک ہوں, تو میری دی ہوئی حیات و فنا کا شکار نہیں ہو سکتی. جسم تمہارے لیے ایک وسیلہ ہے, جسم مر کے فنا ہو سکتا ہے لیکن روح امر ربی ہے, وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی. یہ حیات ہے, جو کچھ بھی وہاں سے آئے گا حیات کا سبب. کچھ چیزیں ظاہری حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور کچھ چیزیں باطنی حیات کے لیے دی ہیں. یہ عزاداری آپ کے جسموں کی حیات کا سبب نہیں ہے. کچھ لوگ تبرک کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ سے اب ہماری ہیں, چونکہ اقدار بدلتی چلی جا رہی ہیں, ویلیوز بدلتی چلی جائیں. مولوی ملا خطیب ذاکر کو لفافے کی پڑی ہوتی ہے کہ جتنا مجلس اچھی ہوگی لفافہ اتنا ہی ذرا تکڑا و صحت مند ملے گا. عوام کو نظر اللہ نیاز حسین کی, انجمن والوں کو رش کی جناب رش مل جائے, جواب دینے والے مل جائیں. تو ہم نے در حقیقت کچھ لوگ تو یہ مجلس ہیں, یہ در حقیقت حیات کا سبب ہیں لیکن جسموں کے لیے نہیں, روح کے لیے. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو آج ہماری حالت تبدیل ہو جائے. حقیقت یہی ہے, نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, وہ ہم جانتے ہیں. اکثر میں اذرہ تفنن کہہ دیتا ہوں کہ صاحب جو ہیں زوجہ سے کہتے ہیں چائے نکالیے, میں نماز ظہر اور عصر پڑھ کے آ رہا ہوں. گویا کہ وہ 8 رکعت کو آنے واحد میں ہی ذبح کر دیتے ہیں. بچہ اپنے دوست سے کہتا ہے تم ٹاس شروع کرو, میں نماز بیڈ لے کے چلو, میں ابھی نماز گرا کے آ رہا ہوں. تو جو حیات کا سبب تھا وہ در حقیقت حیات کا سبب نہیں بن رہا. تو حیات کا سبب جو کچھ بھی آئے گا, اب اللہ نے کہا کہ یہ دین حیات کا سبب, نبی حیات کا سبب, امام حیات کا سبب, خلیفہ حیات کا سبب. انی جاعل فی الارض خلیفہ, بھائی حیات میری ہے. کنت کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میری معرفت کی جائے, میری شناخت حاصل کی جائے. میری حیات در حقیقت سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھتی رہے. تو میں نے انسانیت کو خلق کیا, میں نے آسمان کا شامیانہ بچھایا, میں نے در حقیقت زمین کو آسانی کے ساتھ مسطح قرار دیا, میں نے
چاند بنایا، میں نے سورج بنائے، میں نے ماہ و فلک و سال و یوم و لیل و نہار قرار دیے تاکہ حیات کا سلسلہ چلتا رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس سما سے، اس عرض سے، اس لیل سے، اس نہار سے، اس آنے سے، اس جانے سے، اس زندگی سے، اس سانس سے، اس دین سے، اس حیات سے اگر روحانی حیات کا درس لے رہے ہیں، اسباب مہیا کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ اللہ سے جو حیات کا سلسلہ چلا وہ جاری اور ساری ہے۔ وہ محمد سے چلا علی تک پہنچا، علی سے چلا حسن تک پہنچا، حسن سے چلا حسین تک پہنچا، سلسلہ بسلسلہ نسل بعد نسل امام زمانہ تک پہنچا، اور آج ان کے فقہا کی ذیل میں در حقیقت یہ حیات کا سلسلہ ہے۔ اور اگر آج ہم زندہ ہیں تو عزیزان گرامی اسی عزا کی وجہ سے زندہ ہے، اور آپ کی یہی اجتماعی حیات اس بات کا سبب بنی کہ دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں جو اربعین کے جلوس کے خلاف متحد ہو گئی تھی، جب آپ کی حیات کا مظاہرہ دیکھا تو پسمائی کے شکار ہو گئے۔
آپ کی اجتماعی زندگی کو دیکھا، تو پھر اچھا جناب آپ تو یہاں حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، جسمانی طور پہ تو مربوط نہیں ہیں اہل راول پنڈی سے، جناب آپ کے جناب ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہونا کن معنی میں؟ آپ تو حیدرآباد میں لطیف آباد میں جناب جو ہے تقوی صاحب کے گھر میں مجلس سن رہے ہیں، جسمانی رابطہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ بہت آسان مثال دے کے گزر جاؤں تاکہ بچوں کے لیے بے بات واضح ہو جائے، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھائی تقوی صاحب کے فرزند ڈاکٹر ہیں، اس وقت لندن میں ہیں، اب یہاں سے اگر لائیو مجلس ان کو سنائی جائے تو کیا ذریعہ ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی، ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی۔ اب آپ نے جیسے ہی انٹرنیٹ آن کیا، رابطہ آپ کا در حقیقت اس شخصیت سے جس کو آپ اپنی بات سنانا چاہ رہے ہیں وہ سنا دیتے ہیں، یعنی در حقیقت آپ کا جسمانی رابطہ نہیں ہے، آپ کا در حقیقت ایک مجازی رابطہ ہے۔ وہ مجازی رابطہ کیا ہے؟ وہ مجازی رابطہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنیکٹ ہو گئے ہیں، متصل ہو گئے ہیں، اور آپ کی آواز وہ سن رہا ہے اور آپ اس کی آواز کو دریافت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ انٹرنیٹ کی مثال اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا اہل راول پنڈی کے ساتھ مرتبط و منسلک ہونا کن معنی میں ہے۔ بس ہم اللہ کے انٹرنیٹ سے، محمد آل محمد کے انٹرنیٹ سے، عزاداری کے انٹرنیٹ سے جیسے ہی متصل ہوتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی حسینی ہوتا ہے ہمارا رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ کا رابطہ برقرار ہو گیا، جسم آپ کا یہاں ہے، روح آپ کی وہاں ہے، تو آپ کا روحانی رابطہ، روح حیات در حقیقت جو طالب تھی اس تسلسل کی، اس اتصال کی، در حقیقت وہ لمحہ آ گیا۔ سوزانی کے رابطے تو جو کچھ بھی در حقیقت دین دے گا، رسول دے گا، امام دے گا، وہ حیات کا سبب بنے گا۔ اب اگر رسول یہ کہتا ہوا نظر آئے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو عزیزانِ گرامی یہ حیات کا درس ہے، اس لیے کہ علی ذات کا نام نہیں ہے، حیات کا نام ہے۔
علی حیات کا نام ہے اس لیے کہ وہ حیات معنوی جو اللہ نے ہدایت کے ذریعے سے اپنے رسول کو عطا کی تھی اگر رسول تک رہتی تو باقی ماندہ انسانیت اندھیروں میں گرفتار ہو جاتی. رسول کے بعد, رسول کے پردہ فرمانے کے بعد, وصال میں جانے کے بعد اس حیات کا تسلسل ضروری تھا, اس حیات کا سفر ضروری تھا, اس سفر کے لیے ایک مرکب کی ضرورت تھی. اس مرکب کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی, جملہ کا یہ مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ وہ حیات, وہ نور, وہ علم, وہ شرافت, وہ نجابت, وہ انسانیت, وہ نجات جو رسول تک پہنچی تھی اب علی اور اولاد علی کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. جو حیات بانٹ رہا ہے وہ حیات دین کے ذریعے سے, رسول کے ذریعے سے, امام کے ذریعے سے. تو اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر ولایت کی تنفیذ کرے, اگر ولایت کو نافذ کرے تو وہ بھی حیات کا سبب. اور اگر حسین منی وانا من حسین کہہ دے یہ بھی حیات کا سبب ہے. یہ بھی حیات کہ حسین منی, حسین میرا نواسا. بھائی نواسا نانا سے ہوتا ہے نا, بیٹی سے تسلسل اتصال ہے, بیچ میں بیٹی واسطہ ہے نانا اور نواسے کے درمیان. حسین منی, حسین مجھ سے ہے, یہ منیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک رشتہ ہے, ایک تعلق ہے. وہ انا من حسین اور میں حسین سے ہوں, یعنی وہ حیات جو مجھ تک پہنچی تھی اب حسین کے ذریعے سے پہنچے گی. اور عزیزانِ گرامی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیات پاؤ. اور یہ حیات جو کچھ بھی ہے, میں اس پہ کراچی میں کئی جگہ گفتگو کر چکا ہوں, صرف اشارہ دیتا ہوا گزروں گا, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کہ اس حیات کے آثار ہیں, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں, صرف دو آثار حیات میں آپ کی سماعت کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ حیات جب انسان کو ملے گی, دین سے ملے گی, ایمان سے ملے گی, عبادات سے ملے گی. اگر عبادات ہماری واقعاً ہماری روحانی زندگی کا سبب ہیں تو پھر ہم زندہ ہیں. اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندہ تو ہوتے ہیں لیکن در حقیقت مردہ ہوتے ہیں, مردہ ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم تو مر جاتا ہے لیکن ان کا کردار ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. العلماء باقون ما بقی الدہر, علماء کا کردار اس وقت تک, ان کی تعلیمات اس وقت تک باقی ہیں جب تک زمانہ باقی ہے. تو بہت سے لوگ جسم مر جاتا ہے لیکن کردار زندہ ہو جاتا ہے, اور بہت سے لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن مردہ ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین سے, مولا یہ بتائیے زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے, زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے؟ بہت معروف حدیث ہے, یعنی وہ انسان جو مردہ ہو گیا ہو, کیا نشانی ہے؟ بات ہے حیات کی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, خدا حی اور ایسا ہے جو قیوم ہے, اس کی اپنی قیومیت, اس کی اپنی ذات. اب خدا نے حیات کا رزق بانٹا محمد کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, اہل بیت کے ذریعے سے, عبادات کے ذریعے سے, ایمان کے ذریعے سے, اللہ اخلاق کے ذریعے سے. یہ ہماری روحانی زندگی کا سبب قرار پائیں تو در حقیقت ہم مسلمان ہیں, ہم زندہ ہیں اور ہم اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں. لیکن اگر ہماری روحانی زندگی کا کوئی سامان نہیں, اگر پوری توجہ مولوی صاحب کو اور خطیب و ذاکر و ملا و مولوی کو لفافے پر اور عوام کو نظر اللہ نیاز حسین پر, اس کا مطلب ہے کہ عزاداری کا صحیح مفہوم اخذ نہیں کیا ہم نے. توجہ فرمائیے گا, اخذ نہیں کیا. اب یہاں سے میری گفتگو کا مرکزی خیال میں آپ کے سامنے بھیجوں, لب لباب یہ ہے میری مجلس کا عزیزانِ گرامی, بس یہاں سے آپ کی توجہ کا طالب ہوں. یہ آثار کہ جو زندگی کے آثار ہیں، کہ اگر کسی جسم میں پائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ جسم زندہ ہے، اور اگر یہ آثار اس سے فاقد ہو جائیں، وہ جسم ان آثار سے عاری نظر آئے، تو کہا جاتا ہے یہ مردہ ہو گیا. مولا علی سے پوچھا گیا زندہ لاش کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کسی کے سامنے گناہ کا عمل انجام دیا جائے، وہ دل سے برا سمجھے، زبان سے اس کے خلاف بولے کہ یہ برا کام ہے، اور ہاتھ پیر سے اسے روکے. اس نے تین اچھائیوں کو پایا. اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے کہ جس اس کے سامنے ایک گناہ کا کام انجام دیا جاتا ہے، وہ اسے دل سے برا سمجھتا ہے، زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے، لیکن ہاتھ سے نہیں روکتا. اس نے دو اچھائیوں کو پایا. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے ایک قبیح فعل انجام دیا جاتا ہے، غیر اخلاقی حرکت انجام دی جاتی ہے، وہ دل سے برا سمجھتا ہے لیکن نہ زبان سے بولتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ کو کیا پڑھی ہے جناب؟ آپ ہر چیز میں بولتے رہتے ہیں، ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں آپ. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے. ارے تمہیں کیا، تمہیں اپنی خبر میں جانا ہے، ان کو اپنی خبر میں جانا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑائیں. اکثر زوجات جو ہوتی ہیں بعض اوقات مشیر بن جاتی ہیں اچھے بھلے انسانوں کی. خدا رحم کرے ان انسانوں پر جن کی زوجات جو ہے غیر ضروری مشورہ دے. اچھے مشورے دینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر ضروری مشورے جو بلائے جان بھی ہوتے ہیں بلائے ایمان بھی ہوتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ دل سے برا سمجھا، زبان سے نہیں روکا، ہاتھ سے نہیں روکا. اس نے ایک اچھائی کو پایا. اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جب خدا کی معصیت و نافرمانی اس کے سامنے انجام دی جائے، نہ دل سے برا سمجھے، نہ زبان سے بولے، نہ ہاتھ سے روکے، یہ شخص زندہ لاش ہے. برائی کے خلاف تمہارے دل میں، تمہاری زبان پر، تمہارے عمل میں کوئی حرکت نظر آئے تو تمہارا ایمان مردہ ہو چکا ہے، تم حیات کے مالک نہیں ہو، تمہاری روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے برائی کے مقابلے میں. اب یہ آثار حیات کیا ہیں؟ ایک انسان کی جسمانی حیات ہے اور ایک انسان کی روحانی حیات ہے. ہمیں جسم کی حفاظت کرنی ہے، نشونما کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، جسم کو پالنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ اس جسم کے قالب میں جو قلب در حقیقت دھڑک رہا ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے، جس کو ضمیر کہا جاتا ہے، جس کو جوہر اصلی حیات کہا جاتا ہے، وہ اگر تربیت پا سکے تو انسان زندہ ہے، والا انسان مردہ ہے. اب اس یہ نشانی کیا ہے زندہ؟ بس یہ دو نشانیاں سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں. پہلی نشانی یہ ہے حیات کی، ظاہری حیات کی، کہ انسان نشو نما پاتا ہے. آج بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دن کا ہے، دس دن کے بعد دس دن کا، دس مہینے کے بعد دس مہینے کا، اور دس سال کے بعد دس سال کا ہو جائے گا. نشونما پا رہا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی موجودات ہیں اس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور انسان بھی ہیں، اجنا بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. ان سے ہٹ کر جو عالم محسوسات میں ہمیں نظر آتے ہیں موجودات، اس میں جماد یعنی پتھر، نبات یعنی پودے، حیوان یعنی جانور، انسان یعنی میں اور آپ، یہ حیات میں مشترک ہیں. لیکن جماد کی زندگی اور حیوان و نبات و انسان کی زندگی میں بنیادی فرق ہے کہ جمادات اور پتھروں کی زندگی میں نشونما نہیں ہوتی. انسان، نباتات اور حیوانات کی زندگی میں نشونما ہوتی. چھوٹے سے بڑا پودا لگائیے، کچھ دن بعد قد نکال لے گا، بڑا ہو جائے گا. حیوانات بھی اسی طریقے سے، انسان بھی، تو نشونما ہوتی ہے. پہلی صفت یہ قرار دی حیات کی، بھئی اگر یہ جسم بڑھ رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جسم حیات کا مالک ہے، زندہ ہے، اور یہ لائیو، یہ در حقیقت وہ اپنی تکامل کی طرف، کمال کی طرف حرکت کر رہا ہے. روحانی زندگی میں بھی نشو نما ہونی چاہیے. اگر روحانی زندگی میں نشو نما نہ ہو، توجہ فرمائیے گا، یعنی روح کا در حقیقت نشو نما پانا. خوب جناب، روح کیسے نشو نما پاتی؟ جسم تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسم کا پہلے یہ قد و کاٹ تھا، اب بڑے ہونے کے بعد یہ قد و کاٹ ہو گئے، جب جوان ہو گئے تو کسی اور قد و کاٹ کا مالک ہو جائے گا. پہلے جو ہے وہ انسان ایک فٹ کا تھا، اب جو ہے وہ 5 فٹ کا ہے, کل جو ہے وہ 6 فٹ کا ہو جائے گا مثال کے طور پر. تو جسم کا تو جسم کی نشونما نظر آ رہی ہے, لیکن روح کی نشونما کیسے نظر آئے؟ اب یہ سوال ہے, کیسے پتا چلے کہ جناب روح نشونما پا رہی ہے, روح حیات پا رہی ہے, روح اپنا فنکشن صحیح انجام دے رہی ہے؟ عزیزانِ گرامی, اب خدا نے کہا روح کی نشونما کے لیے عبادات ہیں, توجہ فرمائی گا, عبادات ہیں, عبادت کرتے جاؤ گے روح نشونما پاتی رہے گی, وسعت میں اضافہ ہوتا رہے گا. اب ایک ایسا ہی سائل میرے مولا کے پاس آیا, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, کہا کہ مولا بتائیے کہ یہ جو ہم عبادات انجام دے رہے ہیں, جو روحانی زندگی کا انتظام کر رہے ہیں, یہ کیسے پتا چلے کہ نماز ہماری روحانی زندگی کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ اب امام نے کہا کہ اگر تیری نماز تجھے برائیوں سے روکے تو تیری نماز قبول, یعنی جیسے جیسے تو برائیوں سے رکتا جائے گا نماز قبول ہوتی جائے گی, تیرے اور خدا کے درمیان فاصلہ کم ہوتا رہے گا, یعنی تو حیات کے مرکز کی جانب ارتقائی منازل طے کرتا جا رہا ہے. لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان گناہوں سے دوری اختیار نہ کرے, اس کا مطلب ہے کہ حیات کی جانب انسان کا ارتقائی سفر سعودی نہیں ہے, نزولی ہے. اب یہ در حقیقت بعنوان مثال ہے, روزہ ہو تو یہی صورتحال, حج ہو تو یہی صورتحال, زکات ہو تو یہی صورتحال, عزا ہو تو یہی صورتحال, فرش عزا ہو تو یہی صورتحال, فرش میلاد ہو تو یہی صورتحال, کہ ان سب کے بعد اگر انسان گناہوں سے بچتا رہے, کردار میں بلندی آتی رہے, اخلاق بہتر ہوتے رہے, تو سمجھ جانا کہ تم روحانی حیات کی جانب, اس مرکز حیات کی جانب قدم بڑھا رہے ہو. لیکن اگر عبادت کرنے کے بعد بھی, ادا کرنے کے بعد بھی, گریہ کرنے کے بعد بھی تمہارے کردار میں تبدیلی نہ آئے, تو سمجھ جانا کہ تم حیات کے مالک نہیں ہو. یہ پہلا اصول, یہ نشونما, یعنی تمہاری روح نشونما پائے گی ان عبادات کے ذریعے سے, کہ انسان کا دل چاہے کبھی نماز پڑھنے کا, دل چاہے. ہماری یہاں تو واجب نمازیں بڑی مشکل سے ادا ہوتی ہیں, دو رکعت مستحب پڑھنا, حالانکہ چوہدری امام نے فرمایا کہ مستحب نمازیں تمہاری واجب نمازوں کی تکمیل کرنے والی ہیں. امام نماز پڑھ رہے تھے, امام کی ابا امام کے شانے سے گر گئی. جب امام کی نماز تمام ہوئی تو راوی نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے ابا آپ کے شانے سے گر گئی تھی, آپ کی ردا سرک گئی تھی, آپ نے صحیح نہیں کی. امام کا وائے ہوتی, اس پر تجھے نہیں پتا تھا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. نماز کا صرف وہی حصہ قبول کیا جائے گا کہ جو انسان توجہ سے, دل سے, حضور قلب سے اللہ کے لیے بھیجے گا. کہا کہ مولا اگر آپ کا یہ عالم ہے تو ہم تو برباد ہو گئے, ہماری نمازیں تو کسی کھاتے میں نہیں آئیں گی. امام نے کہا نہیں, نافل نمازوں کے ذریعے سے اپنی واجب نمازوں کے نقص کا جبران کرو. نماز دو رکعت نماز پڑھنے کا دل چاہے, مجلس میں بیٹھے ہیں گریہ کر رہے ہیں آپ, لیکن کبھی ایسا ہو کہ حسین پہ گریہ کرنے کا دل چاہے, دل چاہے, تو اس کا مطلب ہے روح نشونما پا رہی ہے. کبھی مظاہرے میں چلے گئے, جلوس میں چلے گئے, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, کبھی گھر میں ہوں دل چاہے کہ یزید کو برا کہا جائے, یزید وقت کو برا کہا جائے, امریکہ اور اسرائیل کو برا کہا جائے, مظلوم کی حمایت کی جائے. تو اس کا مطلب ہے روح در حقیقت اپنے فنکشنز کو صحیح طریقے سے انجام دے رہی ہے. مجمع میں ہوتے ہیں, جلوس میں ہوتے ہیں, کوئی فقیر آ جاتا ہے, آپ پیسے دے دیتے ہیں, شرما حضوری میں بھی دوسرے کی دیکھا دیکھی, لیکن گھر میں ہو اور پھر کسی یتیم کی کفالت, کسی غریب پروری کا دل چاہے, اس کا مطلب ہے کہ روح زندہ ہے. زندانے کے نبی پہلی صفت یہ ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس لگتی ہے. یہ بھوک اور پیاس کا لگنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جسم تھکاوٹ کا اور خستگی کا شکار ہو گیا ہے, اس کو خوراک کی, طعام کی, غذا کی, نمکیات کی, وٹامنس کی ضرورت ہے. اور آپ غذا کے ذریعے سے, مختلف قسم کی خوراک اور طعام کے ذریعے سے اپنے بدن کے لیے وٹامنس کا انتظام کرتے ہیں, اور اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا جو وٹامنس سے بھرپور ہوتی ہے ان کو کھا کر اپنے بدن کی ضرورت کا در حقیقت انتظام کرتے ہیں. اور روح کے لیے بھی وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے, روح بھی در حقیقت تھک جاتی ہے. اکثر اوقات میں کہتا ہوں خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ جو رشتہ ازدواج منسلک ہو چکے ہیں, ہم مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دنیا بھر کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کو گھر میں لا دینے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. 32 inch کی LED ایل سی ڈی آپ کے گھر میں, بچے کے بعد آئی فون بھی ہے, آئی پیڈ بھی ہے, ٹیبلٹ بھی ہے, اور نہ جانے کیا کیا ہے, مائکرو بھی ہے, اوون بھی ہے, جناب 8 feet کا فریج بھی ہے, 2 door والا. آپ سمجھتے ہیں دنیا بھر کی ساری آسائشیں جمع کر دو تو جناب گھرانہ سکون میں آ جائے گا. دو افراد پہنچے امام رضا کے پاس, کہنے لگے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم بڑے حالات تنگی میں اور ہم فقیر ہو گئے, آپ دعا کیجئے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو. یہ ناقص عقلی تھی ان کی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے دولت آنے سے. امام نے کہا دنیا میں بہت سارے دولت مند تھے, لیکن دولت امکانات و وسائل تو لا سکتی ہے, دلی اور قلبی سکون کا سبب نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آسال وسائل و آلات جمع کر دیں گے, ٹیکنالوجی کے شاگرد لا کے لگا دیں گے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بھائی بدن کی وٹامنز جو ہیں وہ غذا کے ذریعے سے دور ہو جاتے ہیں, لیکن روح کے, تربیت اولاد کے, مجلس ادا کے لیے جو روحانی وٹامنز کی ضرورت ہے وہ کہاں سے مہیا ہوں گے؟ اس لیے حدیث میں کہ تم لوگوں کو مال و دولت سے خوش نہیں کر سکتے کہ روزانہ ایک مہمان لے کر آؤ اپنے گھر میں. اول تو اگر روزانہ مہمان لائیں گے تو بیگم صاحب کا پارا ہائی ہو جائے گا کہ جناب روزانہ میں ہیں کچھ لوگ ایسے بہرحال کہ جو جن کو عادت ہوتی ہے کہ مہمان لے کے آتے ہیں, ہاؤ مہمان لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو اتنی ہی مہمان نوازی کا شوق ہے تو پھر اہلیہ کی مدد بھی کیجئے, وہ بھی ایک انسان ہے, داری پتہ مشین تو نہیں ہے کہ جناب روٹیاں پکانا شروع کرے اور 3 hours تک روٹیاں ہی پکاتی رہے. ہمارے یہاں یہ افراد و تفرید ہوتی ہے کہ ایک اچھائی کو دینے کے لیے ایک بیچاری پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں. تو اب گھر والوں کی بھی ضرورت, بچوں کی بھی ضرورت, تو یہ وٹامنز کیسے پورے ہوں گے؟ تو کہا کہ خوش اخلاقی, در حقیقت تم لوگوں کو مال و دولت سے خوش نہیں کر سکتے, سب کو اپنے گھر میں نہیں دعوت دے سکتے, تقریب منعقد نہیں کر سکتے, تمام احباب کو مجلس عزا میں نہیں بلا سکتے. اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ تمہاری یہ خوش اخلاقی تمہارے نام عمل میں وزنی ترین بار کی حیثیت سے رکھی جائے. اس لیے کہ حدیث میں ہے, مولا کا ارشاد ہے, مولا کا قول ہے کہ روز قیامت تمہارے نام عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز تمہارا اخلاق, تمہارا کردار, تمہارا بیہیویئر, تمہارا دوسرے سے سلوک و برتاؤ. تو اب یہ بہت ساری چیزیں تو جسمانی طور پہ آپ پوری کر دیتے ہیں, یہ روحانی طور پر کیسے پوری ہوں گی؟ تو جناب عزیزان گرامی, روحانی طور پر در حقیقت فیملی لائف کے لیے میاں کا بیوی سے, بیوی کا اپنے شوہر سے کردار اور رویہ, بچوں کا والدین سے, والدین کے بچوں سے, بچوں کا اپنے دادا نانا نانی دادا دادی سے, اور گھر کے سرپرستوں کا اپنے بچوں سے میل ملاپ کردار در حقیقت روحانی سکون کا سبب بنے گا تاکہ ایک فیملی جمع ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے چادر کسا کے نیچے حسن و حسین کو بھی جمع کیا, گھر کے بڑوں کو بھی جمع کیا اور خود بھی شامل ہو گئے, اور فرمایا دیکھو جب فیملی پوری ہو جاتی ہے تو خدا اتنی برکت دیتا ہے کہ اگر کوئی طالب ہوگا تو گھر والوں کے اہل بیت کے توسل سے خدا اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا, اور اگر کوئی غمگین ہوگا تو اس کے غموں کو دور کر دے گا. کہ یہ ہے فیملی, یہ ہے وہ روحانی ٹونک کہ جس کے ذریعے سے گھر میں, فیملی لائف میں ہمیں ایک ایسے منزل کی جانب قدم بڑھانا ہے کہ فیملی ہماری مجتمع ہو سکے, جمع ہو سکے. لیکن دیکھتے ہیں کہ جناب گھر میں والد آتے ہیں تو گویا کوئی صدام حسین آ گئے, کوئی ملا عمر آ گئے, بچے دبک کے کسی کونے میں فوراً ہی کتابیں کھل جاتی ہیں, پیچھے سے SMS بھی ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال بچے ہوں چالاکیاں کرتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, باپ اپنے SMS میں, ماں اپنے SMS میں, بچے اپنے SMS میں, اس حد تک بیمار ہو جاتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد صاحب جو ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں کسی کا SMS تو نہیں آیا. انسان عادی ہو جائے, اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ بار بار چیک کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موبائل میں گرفتار ہو گئے. آپ کی زندگی موبائل ہوتا, وسائل زندگی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ موبائل اور آسائش زندگی میں گرفتار ہو جائیں تو خدا کرے یہ حیات کی علامت نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دوسری نشانی یہ
کہ وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے اس حیات کو، روحانی حیات کو. یہ روحانی حیات کے وٹامنز آپ کو مجلس اعضاء سے ملیں گے، فضائل و مصائب اہل بیت سے ملیں گے، نماز سے ملیں گے، خواتین کو پردے سے ملیں گے، حجاب سے ملیں گے، حیا سے ملیں گے، عفت سے ملیں گے، نوجوانوں کو اپنی پاک دامنی برقرار رکھنے سے ملیں گے، اپنی نظروں کو کنٹرول کرنے سے ملیں گے، نوجوان بچیوں کو اپنی عفت و حیا کی حفاظت کے ذریعے سے حیات ملے گی، بزرگ شفقت کے ساتھ پیش آئیں تو حیات کا سلسلہ چلے گا، بچے بزرگوں کا احترام کریں تو حیات کے تقاضے پورے ہوں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد. بس عزیز گرامی، میں نے آپ کی زحمت کو تمام، یہ حیات ہے، یہ معنوی حیات اگر ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہم اصل حیات کے مالک ہیں. اور اگر یہ حیات نہ ہو، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حجاب سے، نہ پردے سے، نہ اخلاقیات سے، نہ ادا سے، نہ محفل میلاد سے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی کا. کیوں؟ اس لیے کہ جو سامان حیات تھا، جو مقدمات حیات تھے، ہم نے آئندہ زندگی کے لیے اس سے کوئی سامان تیار نہیں کیا. آپ کے گھر میں زینہ ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے، آپ پہلی منزل یا دوسری منزل یا تیسری منزل پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ سیڑھی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، زینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤں، کیا زینہ ہے، کیا مضبوط زینہ ہے، کتنی سیمنٹ اور کتنی جو ہے وہ مٹی ملائی گئی ہے اس میں، دادا بھائی کی سیمنٹ ہے یا فلاں کی سیمنٹ ہے، خوب قصیدے ہتھوڑے مار مار کے بھی دیکھیں ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، دیوار مضبوط ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ 10 سال کھڑے رہیے، آپ اپنی جگہ پر وہیں کھڑے رہیں گے. کب انسان اپنی منزل پہ پہنچے گا؟ جب قدم بہ قدم ارتقائی سفر طے کرے گا، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، دوسرے کے بعد تیسرا قدم. یہی روحانی حیات کا در حقیقت راز ہے کہ در حقیقت نمازوں کا شوق میں بھی اضافہ ہو، غریب پروری میں بھی اضافہ ہو، حب اہل بیت میں بھی اضافہ ہو، ایمان کی سلامتی کے لیے بھی پریشان ہوں، خواتین عفت و حیا اور چار دیواری اور پاک دامنی کے مقاصد کو بھی پورا کریں، نوجوان اخلاقیات کے ذریعے سے اپنی روحانی زندگی کا انتظام کریں، مجلسوں سے حیات اور روحانی حیات کا درس ملتا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روحانی حیات کی طرف گامزن ہیں. لیکن اگر جمع ہو جائیں اور ایسے ہی اٹھ کے خدا نہ خواستہ چلے جائیں کہ انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہوگا، تو پھر حیات کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے. اور یہی وہ حیات ہے کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا تو حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یعنی میری حیات، میرا دین، میری شریعت حسین کے ذریعے سے دنیا تک پہنچے گی. یہ حیات کا سلسلہ حسین لے کے چلے، 28 رجب کو لے کے چلے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 2 محرم سے 8 محرم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن 8 محرم سے 10 محرم تک اس حیات کے در حقیقت بحر عمیق میں ایک تلاطم برپا ہوا، تلاتم برپا ہوا. یعنی گویا 2 محرم سے 10 محرم تک امام نے حیات کا ایک ایسا نظام پیش کیا کربلا میں کہ اگر دنیا اس کو سمجھ جائے تو دنیا کی کوئی بھی قوم حسینی اصول پہ کاربند اور گامزن ہوگی، وہ کامیاب قوم ہوگی. اور پھر شہادت کے بعد حسین جو رزق بانٹ رہا تھا حیات کا، شہادت کا، سعادت کا، اب وہ سلسلہ سید سجاد کے پاس اور زینب کبریٰ کے پاس، ثانیہ زہرا اس حیات کے سلسلے کو لے کے چلی گئی. اور قدم بہ قدم، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، منزل بہ منزل، در حقیقت اہل بیت وارثان کربلا جو اسیر ضرور تھے، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گردن میں توک خاردار، ایک رسن میں 12 گلے، لیکن ان کی روحیں آزاد تھیں، ان کے شعر آزاد تھے. یہ
یزیدیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو یہ شعور، یہ بصیرت، یہ حیات زینب کبریٰ لے کے چلی. اور یہی وجہ ہے کہ بس وہ دن آ گیا کہ جس کا انتظار تھا زینب، 40 کا دن، 40 کا دن. کس طریقے سے حیات بانٹی ہے زینب نے. واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تو ہمارے حیات کو ہم سے چھین نہیں سکتا، تو ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا سکتا ہے، ہمارے گلوں میں رسن ڈال سکتا ہے، ہمیں قیدیوں کی مانند، یہ جناب زینب کے الفاظ ہیں، ہمیں قیدیوں کی مانند در در پھرا سکتا ہے، لیکن تو ہماری حیات کا سلسلہ نہیں روک سکتا، تو ہمیں حیات سے پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اس طریقے سے زینب کبریٰ نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے حیات دی ہے، سید سجاد نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے حیات دی ہے، اسیران کربلا نے اپنی مظلومیت سے حیات کا درس دیا ہے. اور ان حیات دینے والوں میں ایک سن و سال کی قید نہیں ہے. اگر حبیب ابن مظاہر ہے تو وہ بھی حیات کا سبب ہے، اگر علی اصغر ہے تو وہ بھی حیات کا سبب ہے. یہاں مرد عورت کی تفریق نہیں ہے. حسین ابن علی ہے تو امام حیات ہے، اگر حسین کی ننی سکینہ اگر زندان شام میں مر جائے تو وہ بھی حیات کا درس دیتی ہوئی جائے گی. اللہ اکبر. بس عزادارو، چاہتا ہوں کہ 40 کو جناب سکینہ کی شہادت سے ایک رب جیسے حق ادا ہو سکے. 40 حسینی کا اس لیے کہ وہ گھرانہ ہے جن کو رونے نہیں دیا گیا، جن پہ ظلم و ستم ہوا، یہ ظلم کے خلاف احتجاج کرتے تھے، یہ مظلوموں کو پکارتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یا حسین. جب بھی کہیں سے یا حسین کی صدا آتی تھی، ان پہ تازیانے مارے جاتے تھے، ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کو تماچے لگائے جاتے تھے. اگر کہیں سے یا ہائے علی اکبر کی صدا آتی تھی تو ظلم کا آغاز کیا جاتا تھا. اگر کوئی بچی تڑپ کے کہتی تھی ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، تو ظلم ستم کیا جاتا تھا، حیات کا دائرہ سے حیات تنگ کیا جاتا تھا. لیکن یہ حیات کا رزق بانٹ رہے تھے. بس عزادارو، ایک ننی سی قبر بنا دی ہے اہل بیت نے. یہ سکینہ کون ہے جو کبھی ماں کا دامن پکڑے؟ اما در زندہ کب کھلے گا؟ کیا ہمارے لیے وہ وقت آئے گا کہ ہم در حقیقت اپنے وطن جا سکے، اما سکینہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیل سکے؟ ہاں اولاد والے، ہاں اولاد والوں، ذرا تم حسین کے درد کو سمجھ سکتے ہو؟ ارے جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں سکینہ کا درد کیا ہے. اس لیے کہ بچوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، بچے اپنی بے زبانی سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. کبھی بھیا سید سجاد کے پاس آئے سکینہ، بھیا سید سجاد یہ در زندہ کب کھلے گا؟ اللہ اکبر. سکینہ اس سن و سال میں کہ اسیری اور قید کا مفہوم بھی سکینہ کے لیے والے نہیں ہے. شب و روز گزر گئے، روتے روتے بچی اس زندان میں گزر گئی. اب جب درے زندہ کھل گیا، خدا آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے، آپ کی گودیوں کو آباد کرے، اور جن کی گودوں میں بچے ہیں خدا ان کی اولاد کو امام زمانہ کے انقلاب کے لیے محفوظ رکھے. اجرکم اللہ. جب در زندہ کھل گیا، رہائی کا حکم مل گیا، ایک ایک کر کے آتے ہیں اور باہر کے جانب رواں دوا ہیں. لیکن ایک ضعیفہ ہے، ایک معظمہ ہے جو قبر سکینہ کو نہیں چھوڑتی. مادر سکینہ قبر سکینہ سے جدا نہیں ہوتی. جناب زینب آتی ہیں، بھابی جان چلیے، رہائی کا حکم مل گیا. سید سجاد آتے ہیں، آئیے. لیکن یہ مادر سکینہ نہیں آگے بڑھتی. ایک دفعہ ہاتھوں کو قبر سکینہ پہ رکھ دیا اور کہا سکینہ در زندہ کھل گیا، سکینہ وہ وقت آ گیا، در زندہ کھل گئی، ہم جا رہے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. اے شام کی عورتوں، رات کی تاریکی میں آنا، ارے ایک ایک شمع روشن کر دینا. ارے جب اہل بیت کے قافلہ چلنے لگا، کبھی مادر سکینہ مڑ مڑ کے زندان شام کو دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ کانوں میں آواز آ رہی ہے، ارے اماں اس زندہ میں میرا دم گھٹ رہا ہے، بھیا سید سجاد، ارے اس تنہائی میں مجھ سے جیا نہ جائے گا.
اجرکم اللہ اجر زندگی کارما چلا اہل حرم کا. بہن نے کہا ارے بھائی نزدیک ہے, کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں گے. کربلا کی طرف قافلہ چلا, اللہ اکبر, قبر حسین پر پہلے سے دو زائر موجود ہیں, حضرت جابر موجود ہیں, حضرت عطیہ موجود ہیں. جابر نے نہر فرات میں غسل کیا, غسل کرنے کے بعد آنکھوں سے نظر نہیں آتا. عطیہ سے کہا مجھے قبر حسین پہ پہنچا دو, اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا, سر کو رکھ کے گریا زاری کی, حبیبی حسین, حبیبی حسین, ارے آپ کا زائر آ گیا. تھوڑی دیر بعد اہل حرم کا قافلہ پہنچا. اب جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین تک پہنچایا. مجھے نہیں معلوم شریکت الحسین کیسے جنازے تک آئی, لیکن جب 11 محرم کو قافلہ چلا تھا, ارے بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا تھا, ارے منظر ایسا تھا, ارے ماں جائے کی لاش, ارے سر کٹا ہوا, ارے بدن پامال شدہ, تیروں پہ معلق ہے. اللہ اکبر, یہاں بہن پہنچ گئی. بس ادھر آخری بھائی بہن پہنچ گئی, بھیا زینب آ گئی, بھیا حسینیت کو عام کر دیا, بھیا یزیدیت کو بدنام کر دیا, بھیا میں نے اپنے خطبوں سے یزیدیت کا گلا گھونٹ دیا. لیکن بھیا سر جھکا کے کہا بہن شرمندہ ہے, چہل منانے آئی ہے. ایک وہ وقت ہے زینب کی نگاہوں میں جب بھائی کا لاشا بے گور کفن ہے, ارے وہاں پر دلاسا دیا تو سید سجاد کو, لیکن آج قبر تیار ہے, آج مرکت آمادہ ہے. بھیا مجھے معاف کرنا, ارے تیری ایک امانت زندہ شام میں. جب سید سجاد نے یہ منظر دیکھا کہ خواتین جمع ہیں, یہاں پر گریہ مناسب نہیں ہے, ایک دفعہ ترائی کی طرف چلا میرا امام غیور, امام غیور چچا کی قبر میں پہنچا. اے چچا.